الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثروا من الصلاة علی فی یوم الجمعۃ ولیلۃ الجمعۃ. ارشاد فرمایا کہ تم مجھ پر جمعۃ المبارک کے دن اور اس کی رات میں درود پاک کی کثرت کیا کرو. فمن فعل ذلک، تو جس نے ایسا کیا اس نے جمعۃ المبارک کے دن میں بھی درودوں کی کثرت کی اور رات کو بھی اس کی کثرت کی. کنت له شہیدا وشافعا یوم القیامہ. تو آقا دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت کے دن اس بندے کا نہ صرف گواہ ہوں گا بلکہ اس روز اس کی شفاعت بھی کروں گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ اپنے سلسلے قرآنی مثالیں اور اسباق میں حاضر ہیں. یاد رکھیے، قرآنی مثالوں کا تعلق غور و فکر اور نصیحت حاصل کرنے سے ہوتا ہے، اس لیے نہ صرف بیان کو انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے بلکہ اگر ہو سکے تو بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مؤمن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسان کی تخلیق فرمائی، ان کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، پھر آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سید المرسلین خاتم النبیین بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر احسان عظیم فرمایا کہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دیا. حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی، آپ نے اظہار نبوت کیا. بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے خلاف تھے، طرح طرح کی گفتگو کرتے، انہیں اپنے آباؤ اجداد کے دین کے مٹ جانے کا خوف تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑائی جو نبوت و رسالت اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمائی، اس بڑھائی پر وہ بہت زیادہ خائف تھے اور طرح طرح کے اعتراضات کرتے، یہاں تک کہ زمانہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں بہت سے لوگ ایسے ہوئے کہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اس وجہ سے نہ لایا کہ وہ آپ سے حسد کرنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان سے بظاہر اعلیٰ ہیں، ارفع ہیں، دولت میں زیادہ ہیں، عمر میں زیادہ ہیں، ہمیں یہ نبوت یہ رسالت کیوں نہ دی گئی، ان کو ہی کیوں نہ دے دی گئی. اور اسی وہم کے اندر انہوں نے سرکار دو عالم علیہ السلام پر اعتراضات کیے اور مشروط کر دیا کہ جس طرح انہیں نبوت و رسالت ملی ویسے ہی ہمیں بھی نبوت و رسالت نہ ملے گی، تب تک ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے. سلسلہ چلتا رہا. سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنے علم سے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا, آقا دو عالم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ارشاد فرمایا کہ ان قریب نبوت کے بعض جھوٹے دعوے دار ہوں گے کہ جو یہ کہیں گے کہ ہم نبی ہیں, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نبی ہوں اور آخری نبی ہوں. میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو جہاں یہ بات تھی, اور پھر بعض لوگ ایسے ظاہر بھی ہوئے جیسے مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا, پھر اس کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہلاکت ہوئی. اسی طرح حضور نبی علیہ السلام کے زمانے مبارک میں اسود انسی نامی ایک شخص تھا, اس نے بھی نبوت کا اظہار کیا اور وہ بھی ہلاک ہوا, قتل کر دیا گیا. اور بعض وہ لوگ کہ جو اعتراضات کرتے رہے کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمیں بھی نبوت و رسالت نہ مل جائے, ان کی اس بات کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا. آج کے سلسلے میں آیت مبارکہ جو ہم شامل کریں گے یہ انہی کے بارے میں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ. ترجمہ کنز الایمان. اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمیں بھی ویسا ہی نہ ملے جیسا اللہ کے رسولوں کو ملا. اللہ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھے, ان قریب مجرموں کو اللہ کے یہاں ذلت پہنچے گی اور سخت عذاب بدلہ ان کے مکر کا. یعنی یہ فیصلہ کرنا کس کا کام ہے کہ کون نبی ہوگا, کسے نبی بنایا جائے گا, یہ تو اللہ تبارک و تعالی ہی کا کام ہے, کیونکہ وہی ہر حکمت کو جانتا ہے, ہر بات کے اندر جو مصلحت ہے اس سے واقف وہی ذات ہے, ہر حکمت سے آشنا ہے اور اسے ہی معلوم ہے کہ کون منصب رسالت و نبوت کا اہل ہے. مکہ کا کوئی چوہدری ہے, کوئی رئیس ہے, کوئی مالدار ہے یا عبادت و ریاست کرنے والا ہے, کون اس بہت بڑے عالی شان منصب کا اہل ہے, یہ تو صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہی جانتی ہے اور کوئی نہیں جانتا. اور ساری مخلوق میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہی ذات ہے جو سب سے اعلیٰ ہے, حسب کے اعتبار سے بھی, نسب کے اعتبار سے بھی, اور وہی اس لائق ہے کہ آپ کو پیغمبری تاج پہنایا جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اولاد ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام کو پسند فرمایا, اولاد اسماعیل علیہ السلام سے بنو کنانہ کو پسند فرمایا, اور بنو کنانہ سے اللہ تبارک و تعالی نے قریش کو پسند فرمایا, اور قریش میں اللہ رب العزت نے بنو ہاشم جو قبیلہ تھا انہیں پسند فرمایا. اور حضور فرماتے ہیں کہ بنو ہاشم میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے پسند فرمایا. ایک مرتبہ جبکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی بعض کہی ہوئی باتیں جب پہنچیں, یعنی لوگوں نے آپ کے علم پر اعتراض کیا, آپ کی ذات پر اعتراض کیا, کچھ برا کہا, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے ارشاد فرمایا, ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے آپ فرمانے لگے کہ لوگوں بتاؤ میں کون ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں, کہ میرا نام محمد ہے اور میں عبداللہ کا بیٹا ہوں, جو کہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں. اور پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تمام مخلوق کے اندر مجھے بہتر بنایا ہے. مخلوق کو جب اللہ تبارک و تعالی نے دو حصوں پر منقسم کیا, تقسیم کیا, تو مجھے ان دونوں میں سے جو بہتر حصہ تھا اس میں کیا. پھر قبیلوں کی تقسیم ہوئی, قبائل کو آپس میں منقسم کیا گیا, ان کی تقسیم کاری ہوئی, تو اللہ تبارک و تعالی نے قبیلوں کی تقسیم کے وقت بھی مجھے سب سے بہتر قبیلے کے اندر کیا. اور پھر جب گھر داریوں میں تقسیم کیا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا. بس میں گھرانے کے اعتبار سے اور ذات کے اعتبار سے بھی تم سب سے بہتر ہوں. اور ارشاد فرمایا فانا خیرہم نفسا وخیرہم بیتا, کہ میں باعتبار ذات کے بھی تم سب میں سے بہتر ہوں, اور باعتبار گھر کے بھی کہ میرا گھرانہ تم میں سے سب گھرانوں میں بہترین گھرانہ ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما, جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں, یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو سب کے دلوں سے بہترین دل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پایا, تو انہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے چن لیا اور اپنی رسالت کے ساتھ انہیں مبعوث فرمایا. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دل کے بعد بندوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جب نظر فرمائی تو ان کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں کو دیگر لوگوں کے دلوں سے بہتر پایا, تو انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا. یہ لوگ ان کے دین کی حمایت میں جنگ کرتے ہیں, یعنی صحابہ کرام علیہ مردوان اس دین کی حمایت میں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لے کر مبعوث ہوئے ہیں, اس دین کی حمایت میں جنگ کرتے ہیں. بس جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بھی اچھا ہے, اور جسے مسلمان برا سمجھے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بھی برا ہے. اس حدیث مبارک سے ایک بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بہترین ذات ہے, اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام کہ جو اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے بہترین ذوات ہیں, شخصیات ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کے بعد بہترین لوگ ہیں. اس حدیث مبارک سے نہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آقا دو عالم علیہ السلام کے صحابہ کہ جن کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے معیاری نصاب مقرر فرمایا ہے, اور ہمارا ایمان انہیں مقرر فرما دیا, اور ہم ان کے ایمان پر ایمان لائیں, اس کا ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دے دیا کہ پس اگر لوگ صحابہ کرام علیہ مردوان کے ایمان کی طرح ایمان لے آئیں تو وہ گویا کہ ہدایت پر ہیں. اس حدیث مبارک سے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی عظمت کا اظہار بھی بالکل واضح ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ, اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آئے کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمیں بھی ویسا ہی نہ ملے جیسا اللہ کے رسولوں کو ملا. اس سے کیا مراد ہے؟ آئیے مفسرین کرام کی رائے دیکھتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کا جو شان نزول ہے یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہے کہ ولید بن مغیرہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا اگر نبوت حق ہے تو میں آپ سے زیادہ اس کا حقدار ہوں. کیوں؟ اس کی وجوہات سنیے کہ وہ کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس لیے کہ میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں اور آپ سے زیادہ مالدار بھی ہوں, یعنی مالداری پر اور عمر میں بڑا ہونے پر منصب نبوت کا مدار رکھ دیا۔ گویا کہ معیار منصب نبوت کا یہ ہے کہ بندہ مالدار ہو اور لوگوں میں عمر سے بڑا ہو۔ اللہ اکبر، یہ اس نے اپنے نزدیک جو معیار تھا وہ بیان کیا، تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابو جہل نے کہا کہ ہم نے عبد مناف کی اولاد سے سرداری میں مزاحمت کی اور ان سے ہم نے سرداری خود لے لی، اور اب وہ کہتے ہیں، یعنی ہم نے ان سے سرداری لے لی تو ہمارے جواب میں انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ ہم میں ایک نبی ہے جس کی طرف وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کی قسم ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے نہ کبھی اس کی پیروی کریں گے یہاں تک کہ ہمارے پاس بھی ویسے ہی وحی آئے جیسے اس کے پاس آتی ہے۔ یعنی اس بات کے خواہاں تھے کہ نبی علیہ السلام پر وحی آتی ہے، اس لیے کہ وہ نبی ہیں تو ہم پر بھی وحی آنے لگے اور ہمیں بھی نبوت سے سرفراز کر دیا جائے اور ہم بھی نبی کہلائیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کو منصب نبوت عطا فرمایا اور وہ جانتا ہے کہ کون اہل ہے اس منصب کا۔ تفسیر قرطبی کے اندر اس آیت کی تفسیر دو اعتبار سے کی گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں ان کی جہالت کی ایک دوسری چیز کو بیان فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ یہ لوگ کہنے لگے کہ ہم ہرگز اس وقت تک ان پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم خود انبیاء ہو جائیں، ہمیں نبی بنا دیا جائے اور ہمیں وہی نشانیاں عطا کی جائیں جیسی نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئیں۔ اور اسی کی مثل یہ آیت ہے، ارشاد فرمایا بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتا صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ کھلے صحیفے اس کے ہاتھ میں دے دیے جائیں۔ آیت مبارکہ میں جاءتہم میں جو ضمیر ان کے اکابر کی طرف لوٹ رہی ہے جس کا ذکر جاری ہے، کہا کہ یہ ولید بن مغیرہ اس سے مراد ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ قسم بخدا ہم اس کے ساتھ راضی ہوں گے اور نہ کبھی اس کی اتباع کریں گے، مگر اس صورت میں کہ ہمارے پاس بھی اسی طرح وحی آئے جیسے ان کے پاس آتی ہے، تو تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اور تفسیر قرطبی میں دوسرے اعتبار سے جو اس کی تفسیر گئی گی وہ یہ ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے نبوت کا مطالبہ نہیں کیا تھا، یعنی ان لوگوں نے نبوت کا مطالبہ نہیں کیا، صرف نشانیوں کا مطالبہ کیا کہ ہمیں وہ نشانیاں دے دی جائیں کہ جو پہلے نبیوں کو دے دی گئیں، بلکہ انہوں نے کہا ہم تمہاری تصدیق نہ کریں گے یہاں تک کہ ہمارے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اور دیگر ملائکہ آئیں اور وہ ہمیں آپ کی صداقت کے بارے میں خبر دیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ پہلا قول زیادہ صحیح ہے کہ انہوں نے نبوت بھی مانگی اپنے بڑا ہونے کی بنا پر اور اپنے مالدار ہونے کی بنا پر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یعنی اس کے بارے میں جسے اس پر امین بنایا گیا ہے اور جو اس کا محل ہے، کہا کہ آیت مبارکہ کا یہ ٹکڑا جس میں رسالت کا تذکرہ ہے یہ اس بات پر دلیل ہے کہ ان لوگوں نے نبوت و رسالت کے بارے میں دعویٰ کیا اور یہ بات مشروط کر دی کہ ہمیں بھی انبیاء بنا دیا جائے اور ہماری طرف وہی نازل کی جانے لگے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے عقیدہ نبوت کے بارے میں چند اہم باتیں سنتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبوت کا چناؤ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوتا ہے، اعمال، قومیت یا مال کی وجہ سے نبوت نہیں ملتی۔ یعنی کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میرے اعمال بہت زیادہ اچھے ہیں لہذا میں نبوت کا اہل ہوں، کہا ہرگز نہیں۔ کوئی یہ کہے کہ میرے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے اس وجہ سے میں منصب نبوت کا اہل ہوں، کہا ہرگز نہیں۔ کوئی کہے کہ میری قوم سب قوموں میں اعلیٰ ہے اس وجہ سے میں نبوت اور رسالت کا اہل ہوں، کہا ہرگز نہیں۔ کوئی کہے کہ میری برادری میرا علم، میری شجاع اور میرے دیگر اوصاف سب لوگوں میں اعلیٰ نظر آتے ہیں، لہذا اس وجہ سے میں نبوت اور رسالت کا اہل ہوں۔ تو علماء نے اس بات کو واضح کر دیا کہ آیت مبارکہ میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ نبوت کا چناؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہوتا ہے، نبوت قصبی نہیں ہوتی۔ کہ آدمی عبادت اور ریاضت کے ذریعے کوشش کر کے اسے حاصل کر لے، کہ دن رات وہ عبادت میں لگا رہے، سارا سارا دن روزہ رکھے اور راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرنا شروع کر دے، اور اپنی عبادت اور ریاضت کے بدلے میں کہے کہ میں نبوت کا کسب کر رہا ہوں، کہا ہرگز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت کسبی نہیں ہوتی کہ آدمی عبادت اور ریاضت کے ذریعے کوشش کر کے اسے حاصل کر سکے، بلکہ یہ تو محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے کہ جسے وہ چاہتا ہے اسے اپنے فضل و کرم کا صدقہ نبوت کے منصب سے سرفراز فرماتا ہے۔ ہاں، یہ دیتا اسی کو ہے جسے اس عظیم منصب کے قابل بناتا ہے، جو نبوت کا منصب ملنے سے پہلے ہر طرح کے برے اور مذموم اخلاق سے پاک ہو اور اچھے اور قابل تعریف تمام اخلاق سے مزین ہو کر ولایت کے جملہ مدارج طے کر چکتا ہے، اور اپنے نسب اور جسم، قول و فعل، حرکات و سکنات میں ہر ایسی بات سے پاک و صاف ہوتا ہے جو باعث نفرت ہو۔ یعنی یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسے نبوت کے منصب پر بٹھاتا ہے، نبوت کے منصب سے سرفراز فرماتا ہے، اسے شروع سے ہی اس قابل بنا دیتا ہے کہ لوگ اس سے نفرت نہیں کرتے بلکہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جیسے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، کہ حضور نبی علیہ السلام نے منصب نبوت کا اعلان کیا، لیکن پھر بھی اگرچہ ان لوگوں نے سرکار دو عالم علیہ السلام کے اس منصب پر فائز ہونے کا انکار اگرچہ کیا، باوجود اس کے وہ آپ کو صادق و امین مانتے تھے، اور انکار کرنے کی بہت ساری وجوہات تھیں، لیکن حضور نبی علیہ السلام کی زندگی ان کے سامنے تھی، آپ کی امانت، آپ کی دیانت، آپ کا حسن اخلاق اور دیگر تمام اوصاف وہ سب کے سب مانا کرتے تھے، کوئی بھی اس سے اختلاف نہیں کیا کرتا تھا۔ تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالی جسے منصب نبوت پر فائز کرتا ہے اسے اس قابل بنا دیتا ہے کہ جو نبوت کا منصب ملنے سے پہلے ہر طرح کی برائی سے، برے اوصاف سے، اخلاق سے اور دیگر تمام برائیوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، اسے عقل کامل عطا کی جاتی ہے جو اوروں کی عقل سے بدرجہ زائد ہوتی ہے، کسی حکیم اور کسی فلسفی کی عقل اس کے لاکھویں حصے تک نہیں پہنچ سکتی، اور جو اسے قصبی مانے کہ آدمی اپنے قصب و ریاضت سے منصب نبوت تک پہنچ سکتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یہ بات کہنا ہی کفر ہے۔ اور اس کے علاوہ علماء کرام یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ نبی کا معصوم ہونا یہ ضروری ہے، اور یہ عصمت نبی اور فرشتے کا خاصہ ہے کہ نبی اور فرشتہ کے سوا کوئی معصوم نہیں، اماموں کو انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح معصوم سمجھنا یہ گمراہی و بددینی ہے۔ عصمت انبیاء کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ عصمت انبیاء کے یہ معنی ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے حفاظت کا وعدہ ہو چکا ہے، جس کے سبب ان سے گناہ کا صادر ہونا یہ شرعاً محال ہے، جبکہ آئمہ اور اکابر اولیاء کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حفاظت کا کوئی وعدہ نہیں، ہاں اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی محفوظ رکھتا ہے کہ ان سے گناہ ہوتا نہیں، اور اگر ہو تو شرعاً محال بھی نہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام شرک و کفر اور ہر ایسے کام سے جو لوگوں کے لیے باعث نفرت ہو، جیسے جھوٹ، خیانت، جہل اور اس کے علاوہ مذموم اوصاف سے، نیز ایسے افعال سے جو وجاہت اور مروت کے خلاف ہوتے ہیں، نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد بھی بالاجماع اللہ تبارک و تعالی انہیں محفوظ فرماتا ہے اور یہ ان تمام افعال سے معصوم ہوتے ہیں اور کبیرہ گناہوں سے بھی مطلقاً انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں. اور حق یہ ہے کہ جان بوجھ کر صغیرہ گناہ کرنے سے بھی نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی سے نبوت کا زوال مانے کہ کوئی بھی نبی ہے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے, کوئی شخص اعتراض کرے کہ فلاں نبی علیہ السلام سے نبوت کا زوال ہو گیا, معاذ اللہ اگر یہ دعویٰ کرے تو فرمایا ایسا شخص کفر میں جا پڑا, گویا کہ وہ کافر ہو گیا اور اسلام سے نکل گیا. علماء کرام نے مزید اپنی کتابوں میں انبیاء کرام علیہ السلام کے اوصاف کو درج فرمایا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے ایک جز میں ارشاد فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھے, یعنی اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے کہ رسالت کا مستحق کون ہے کہ اسے یہ شرف عظیم عطا فرمائے, اور اسے بھی خوب جانتا ہے کہ جو اس کا مستحق نہیں ہے. یعنی لوگوں کے دعویٰ پر ولید بن مغیرہ ہو یا ابو جہل ہو یا کوئی بھی دوسرا شخص کہ جو اس بات پر اعتراض کرتا تھا, گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کو یہ جواب دے دیا کہ نبوت و رسالت پر کسے فائز کرنا ہے اور یہ منصب کسے عطا کرنا ہے, یہ اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور جو اس بات پر اعتراض کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی جانتا ہے کہ یہ لوگ مستحق نہیں ہیں. اور اے کفار مکہ, تم اس لائق ہی نہیں کہ تمہیں نبوت جیسے عظیم مرتبہ سے نوازا جائے, اور نہ ہی نبوت مطالبہ کرنے پر ملتی ہے, خصوصاً وہ شخص کہ جو حسد, دھوکا, بد عہدی وغیرہ کے برے افعال اور گھٹیا اوصاف میں مبتلا ہو, نبوت جیسے منصب عالی کے لائق کیسے ہو سکتا ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مجھے چینل کے ناظرین, چونکہ یہ لوگ حسد جیسے بہت بڑے گناہ میں مبتلا تھے, دھوکا, بد عہدی, وعدہ خلافی اور چغلی, غیبتیں اور اس طرح کی بہت ساری برائیوں کے اندر جو مہلکات ہیں ان کے اندر مبتلا تھے, سر سے لے کے پاؤں تک دن رات گناہوں کے اندر مبتلا تھے, اور پھر اس بات کے خواہاں بھی تھے کہ ہمیں نبوت ملے, تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو نبوت سے کیسے سرفراز فرما سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو تمام انبیاء پر ایمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی سچی محبت اور آپ کا عشق نصیب فرمائے, آپ کی تابعداری اور آپ کی سنت پر عمل ہم سب کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. قرآن ہے حال مصطفیٰ.